السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما جاء في سورة آل عمران آية 121: وَإِذْ خَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، آل عمران آیت 121، یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہے. غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا، اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا، اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مشورہ کیا. بعض نے مدینہ میں رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اصرار کیا. آپ ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے. مقام شعوت، اس پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، یعنی راستے میں ہی جب مدینہ سے نکلے، آگے شعوت کے مقام پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، یہ منافقوں کا سردار تھا. اس کے ساتھ اس کے 300 ساتھی تھے، وہ ان کے ساتھ واپس لوٹ گیا. اس سے بعض مسلمانوں کے تو وقتی طور پر حوصلے پست ہوئے کہ 300 اب جا رہے ہیں تو باقی تو اتنی تعداد کم ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی یہ جمعیت لے کر آگے بڑھے، اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ یوں فرمایا: تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا، بیک سائڈ، اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں. مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو شکست کھاتا دیکھ کر نیچے اتر آئے اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو عقب سے، بیک سائڈ سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا. اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم ثابت قدم رہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، سر اور پیشانی مبارک پر بھی زخم آئے. آخر کار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹ جانا پڑا. یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے. جن دو جماعتوں کے ہمت ہارنے کا ذکر ہے، اِذْ ہَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، ان دو جماعتوں سے مراد انصار کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں، جو انہوں نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگوں کو واپس جاتے دیکھ کر ہمت ہارنے کا ارادہ کیا. یہ وہ مختصر احوال ہے جو غزوہ احد کی ابتدا ہے، پس منظر تھا، یعنی اہل مکہ کو معرکہ بدر میں جو شکست اور ہزیمت اٹھانی پڑی، اپنے اشراف کے قتل کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغا کرنے سے بھی روک دیا تھا کہ زیادہ نوحہ ماتم نہ کرو کہ ہماری شکست کا بھانڈا پھوٹ پڑے گا. फिर उन्होंने ये मुत्तफिका फ़ैसला किया कि मुसलमानों से एक भरपूर जंग लड़कर अपना कलेजा ठंडा करें, और इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की मार काराई की तैयारी भी शुरू कर दी। इस सिलसिले में सरदारान कुरैश में से इकरिमा बिन अबी जहल, सफवान बिन उमैया, अबू सुफियान बिन हर्ब और अब्दुल्ला बिन रबिया ये ज़्यादा पुरजोश थे और सबसे पेश भी। इन लोगों ने सिलसिले में पहला काम ये किया कि अबू सुफियान का वो काफ़िला जो जंगे बद्र का बाइस बना था और जिसे अबू सुफियान बचा कर निकाल ले जाने में कामयाब भी हो गया था, उसका सारा माल जंगी अखराजात के लिए रोक लिया। जिन लोगों का माल था उनसे कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त धचका लगाया और तुम्हारे मुंतखब सरदारों को कत्ल कर डाला, लिहाजा उनसे जंग करने के लिए इस माल के ज़रिए मदद करो, यानी सब अपना अपना छोड़ दो और इसे हम हर्ब में इस्तेमाल करते हैं जंग में, मुमकिन है कि इस तरह हम बदला ले सकें। कुरैश के लोगों ने मंजूर कर लिया, सब ने अपना अपना हिस्सा छोड़ दिया कि इसे जंग में लगा दो और इंतकाम लो। तो ये सारा माल जिसकी मकदार 1000 ऊँट और 50,000 दिनार थी, 250 किलो से ऊपर मालियत के सोने के बराबर मकदार जंग की तैयारी के लिए बेच दिया गया, ताकि उससे आलात हर्ब, जंग की तैयारी के लिए खुराक, सवारियां और असलहा वगैरह हासिल कर सकें। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल आयत 36 में फरमाया, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون। जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से रोकें, फसन करीब वो उन्हें खर्च करेंगे, फिर वो उन पर अफसोस का बाइस होंगे, फिर वो मغلوب होंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि सबसे रज़ाकाराना माल वसूल किया, बल्कि रज़ाकाराना जंगी खिदमात का दरवाज़ा यूँ खोला कि जो भी कबाइल मुसलमानों के ख़िलाफ़ शरीक होना चाहें तो वो कुरैश के झंडे तले जमा हो जाएं। उन्होंने इस मकसद के लिए बहुत सी ऑफ़र्स, पेशकश, तरगीब, तहरीस, कई सूरतें इख्तियार की, यहाँ तक कि अपने शुआरा को मैदान में उतारा। एक वो शायर जो जंगे बद्र में कैद हुआ था और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहद लेकर कि अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कभी ना उठेगा, इज़राह एहसान बिला फ़िदिया छोड़ दिया था। उसे सुफवान बिन उमैया ने उभारा कि वो कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने का काम करे, और उससे ये अहद किया कि अगर वो लड़ाई से बचकर जिंदा सलामत वापस आ गया तो उसे मालामाल कर देगा, नहीं तो पीछे से उसके घराने की कफालत करेगा। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए अहद पैमान को पसे पुश्त डाल कर जज्बात गैरत व हमीयत को शोला जन करने वाले अशआर शुरू कर दिए, कबाइल को भड़काना शुरू कर दिया। इसी तरह कुरैश के और भी कई शायर मैदान में उतर पड़े और छोटी छोटी झिड़पों का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया। मसलन कई बार उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह इकदाम उठाया कि अबू सुफियान, जिसने कसम उठाई हुई थी कि जब तक वो बदला नहीं लेगा चैन से नहीं बैठेगा, ना वो नहाएगा, ना बीवी के पास जाएगा, ना सर पर तेल लगाएगा, जैसे आजकल भूख हड़ताल के नाम से किया जाता है। बद्र के सिर्फ 2 माह बाद ज़िलहज्जा 2 हिजरी में अबू सुफियान ने 200 सवारों के साथ मदीना पर अचानक हमला किया। रात के वक्त मदीना के करीब आया और वहाँ के खजूरों के बागात जलाए, कबीला बनी नज़ीर के एक शख्स को शहीद किया और फिर फौरन भाग निकला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 सहाबा के साथ उसका ताकुब किया। भाग निकलने के लिए उन्होंने अपने पास सामान के थैले जिसमें सवीक यानी आटे और सत्तू की बोरियां थीं वो भी फेंक दी ताकि हल्के होकर जल्दी से भाग सकें। इसीलिए इस मुहिम को ग़ज़वा सवीक कहा जाता है। अबू सुफियान और कुरैश अपने इस मंसूबे में कि मुसलमानों की जान व माल का उतना नुकसान किया जाए जितना बद्र में कुफार का हुआ, नाकाम व ना मुराद लौटे, कामयाब ना हो सके, सिवाय इसके कि कुछ बागात जलाए गए और एक या दो मुसलमानों को शहीद किया, लेकिन अभी उनके इंतकाम की आग ठंडी ना हुई थी। इधर मुसलमान भी चौकस हो गए थे। फिर 3 हिजरी में जमादी उस्सानी ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़्यादत में ایک اور واقعہ پیش آیا جسے سریہ زید رضی اللہ عنہ زید بن حارثہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کے حق میں ایک کامیاب مہم تھی۔ زید رضی اللہ عنہ نے قریش کے تجارتی قافلے کو جو شام سے آ رہا تھا روکا، دشمن مال چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، ان کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا۔ یہ مہم جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی آخری مہم تھی، اس نے بھی قریش کو انتقام کے لیے مزید ابھارا۔ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیف، ان کے احابیش، کل ملا کر 3,000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاہی کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے۔ لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 1500 تھی۔ 3,000 فوج، 1500 خواتین، سواری اور بار برداری کے لیے 3,000 اونٹ اور 200 گھوڑے، جنہیں تازہ دم رکھنے کے لیے بغیر سواری کے لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سا سامان تھا۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ خالد بن ولید کو بھی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اکرمہ بن ابی جہل کو اس کا معاون بنایا گیا اور اس قریش کے قافلے کا جھنڈا دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبد الدار کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، جو بدر کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت 3 دن میں طے کر کے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اس وقت آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور خود مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔ مدینہ میں ویسے بھی صورتحال ہر وقت خطرے کے لیے تیار یہی رہتی تھی کہ لوگ خوف کی وجہ سے اچانک حملے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، حتیٰ کہ راتوں کو جاگتے اور نمازوں میں بھی ہتھیار اپنے پاس رکھتے۔ اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر ایک خصوصی دستہ تعینات ہو گیا جو ساری رات ہتھیار پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ گزار دیتا۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ ہو جائے، مدینہ میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ کئی بار وہ مدینہ کے نخلستانوں تک، کبھی چراگاہوں پہ حملے، تو کبھی باغوں میں آگ لگا چکے تھے اور دشمن سے کسی طور پر بے خوف بے فکر نہیں رہا جا سکتا تھا۔ اب جب کہ خط بھی آ چکا تھا جس میں ان کی جنگی تیاری اور روانگی کا احوال تھا، خط ملتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ مسجد نبوی میں صحابہ کا اجلاس ہوا، اس میں کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے غور و خوض کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، کہ جیسے وہ یہاں داخل ہوں تو ہم مقابلہ کریں، جبکہ نوجوانوں کی اکثریت کھلے میدان میں لڑنا چاہتی تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر آمنے سامنے ہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کھلے میدان میں شجاعت کے جوہر دکھانے کے حق میں تھے۔ سب کا مشورہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کر واپس تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ شاید انہوں نے آپ کی خواہش کے خلاف مشورہ دے کر غلطی کی۔ سب نے عرض کیا، آپ جیسا حکم دیں، پسند کریں، ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ ہتھیار سجا لے تو پھر ان کو اتار دے۔ ہجرت کا 3rd سال، شوال کی 6 تاریخ اور جمعہ کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اس نابینا صحابی کو امیر مقرر فرمایا تاکہ وہ مدینہ میں باقی رہ جانے والوں کو نماز پڑھائیں۔ پتہ چلتا ہے کہ نابینا بھی امام بن سکتا ہے، معذور کی بھی امامت جائز ہے۔ پھر آپ 1,000 کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر قریش کا لشکر احد پہاڑ کے سامنے وادی ہے کنات، وادی کنات میں ڈیرے ڈال چکا تھا۔ آپ شہر سے باہر نکلے تھے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر سے الگ کر کے پیچھے چلا گیا کہ آپ نے چونکہ میری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں، تو اب میں ساتھ نہیں چل سکتا۔ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، اس وقت اس نے مدینہ میں ٹھہر کر مقابلے کا مشورہ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مشورے کو منظور فرمایا کہ جو باہر نکل کر مقابلے کا تھا، مگر اس نے بہانہ بنایا۔ اصل میں تو یہ منافق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا، حسد نفاق مختلف بہانوں سے سامنے آتا۔ ان حالات میں بعض مسلمانوں کے کچھ حوصلے پست ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم کر دیا، کیونکہ خیال تو دل میں آتا ہے، یہی نیت ہے۔ اور اسی کا ذکر ہے، اذ ہمت طائفتان، ہمت یعنی ایک فکری خدشہ، دل میں یہ خیال کہ اتنی بڑی تعداد ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، کیا ہوگا؟ اگر یہ صرف دل تک تھا، جسے اللہ نے ثابت قدمی میں بدل دیا، استقامت بنا دیا۔ اس موقع پر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے منافقین کو ان کا فرض یاد دلایا، انہیں لڑائی پر ابھارا، مگر وہ نہ مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 کے ساتھ آگے بڑھے اور احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ اس طرح اسلامی لشکر کی پشت پر احد کا پہاڑ تھا، بائیں طرف بائیں ہاتھ پر پہاڑی تھی جس کا نام اب جبل رومات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پہاڑی پر مقرر فرمایا۔ یہ پہاڑی اسلامی لشکر سے قریباً 150 میٹر کے فاصلے پہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو بہت واضح ہدایات دیں، فرمایا دیکھو دشمن پیچھے سے ہم پر نہ چڑھائے، انہیں اپنے تیروں کے ذریعے دور رکھنا، نزدیک نہ آنے دینا، ہم جیتیں یا ہاریں بس تم اپنی جگہ پر رہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا، یعنی بیک سائڈ سے تم نے حفاظت کرنی ہے، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر کمانڈر کی طرح لڑائی کا منصوبہ تیار کیا، پڑاؤ کے لیے اونچی جگہ منتخب فرمائی، صحابہ کو جھنڈے عطا فرمائے، فوج کا جذبہ ابھارنے کے لیے ان سے خطاب فرمایا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی، جنت کی بشارتیں دیں، دلیری اور بہادری کی روح پھونکنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پوچھا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی ہاتھ بلند ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں وہ حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بہت جانباز تھے، انہوں نے سرخ رنگ کی پٹی پیشانی پر باندھ لی، آج بھی یہ رواج ہے میدان جنگ میں، جب بھی یہ پٹی باندھتے تھے تو مسلمان ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے پھر کہا اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا، پھر دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر میدان جنگ میں نہیں، کیونکہ یہ دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ہے۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گی کہ یہ چوڑیاں، یہ نزاکت، یہ نفاست، یہ جیلری، یہ میک اپ سبھی آپ کے لیے ہے، اور اس کے اوقات بھی بہت آتے ہیں، مگر عام روٹین میں وہ مجاہدہ بنا کریں، اپنا لائف سٹائل ذرا ان سب چیزوں سے دور، پریکٹیکل اور عبادات کے لیے موزوں اور محنت کے لیے مستعد رہا کریں۔ یہ فینسی کپڑے، یہ فینسی کھانے، یہ فینسی چیزیں آپ کی عبادت اور محنت میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں۔ اب غزوہ کی بات کریں تو غزوہ بدر کی طرح یہاں بچے بھی آئے ہوئے تھے، انہیں کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا، جن میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ثابت، زید بن ارقم، ابو سعید خدری اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نام نمایاں ہیں۔ البتہ کم سینی کے باوجود دو بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی، جیسے معاذ بن عمر اور معاذ بن عفرہ، دو کو بدر میں اجازت ملی تھی۔ اس میں بھی کم سینی کے باوجود جن دو بچوں کو اجازت ملی ان کے نام رافع بن خدیج اور سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہما ہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی تیر اندازی میں غضب کی مہارت حاصل کر لی تھی، ان کی تیر اندازی میں مہارت کی بنیاد پر انہیں اجازت مل گئی۔ اور سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی جبکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، مقابلے میں اس کو ہرا سکتا ہوں، اس لیے مجھے بھی اجازت دی جائے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फरमाया अच्छा तो हो जाए मुकाबला, दोनों की कुश्ती करा के देख लें। अगर तुमने वाकई इराफे को बिछाड़ दिया तो तुम्हें भी इजाजत मिल जाएगी,
जैसे आजकल भी रेसलिंग ग्रैपलिंग वगैरह होती है, मुसारा जिस्मानी खेल का मुकाबला।
अब दोनों की रेसलिंग शुरू हुई और वाकई सामूरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह अनु ने राफे बिन खदीज रजी अल्लाह अनु को गिरा लिया तो उन्हें भी इजाज़त मिल गई।
आज मैं देखती हूँ कि हम अपने घरों में खेल के, जिस्मानी नकलो हरकत के, जिस्मानी रियाजत के, एक्सरसाइज के कोई तामीरी ऑप्शन नहीं रखते। मतलब हम एक कंक्रीट का महल, फलक बोस इमारत तो बना लेते हैं, मगर उसमें कुदरत से रिलेटेड फितरी तिबई जिस्मानी खेल कूद के, सीखने सिखाने के, रियाजत के कोई मौाक़े नहीं होते।
ना ही बाकायदा किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनाते हैं कि जो इनकी जिस्मानी मजबूती के लिए और दिफाई कुव्वत के लिए बुनियाद है। माओं को इस तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए, पेरेंट्स खबरदार हो जाएं।
इस एक वाक्य से अंदाज़ा लगाएं कि उस दौर के बच्चों में जिहाद का जज्बा किस कदर था। शिरकत के लिए बेचैन होते तो उससे पहले कैसे महारत भी हासिल कर लेते, और बूढ़ों का भी हाल इससे मुख्तलिफ ना था। सैयदना अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाहु अन्हु एक अंसारी सहाबी, इनके तीन बेटे लश्कर में शामिल थे, ये खुद एक पांव से लंगड़े थे, माजूर थे, उम्र भी 60 साल से ऊपर थी, लड़ाई के लिए तैयार हो गए। हालांकि अब इस्लाम में इन पर फ़र्ज भी नहीं था, जैसे अल-फतह 17 है, ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج। नाबीना, लंगड़ा और बीमार जिहाद के लिए ना निकलें तो इन पर कोई हर्ज नहीं, यानी गुनाह नहीं है। मगर इसके बावजूद बेटे रोक रहे हैं और बाप बजिद कि मैंने तो जाना है। बेटों ने कहा कि अब्बा जान, आप बूढ़े हैं, माजूर भी हैं, आप ना जाएं, और हम आपकी तरफ से जो जा रहे हैं वो ना माने, जिहाद पर जाने के लिए बजिद हो गए। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बेटे मुझे इस अजीम कार खैर से रोकना चाह रहे हैं, मुझे कहते हैं मैं लंगड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, जबकि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए और मैं लंगड़ता हुआ जन्नत में जाऊँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उनके बेटों से फरमाया, अपने बाप को ना रोको, इन्हें जाने दो। बेटे खामोश हो गए। अमर बिन जमूह रजी अल्लाह अनु घर गए, बीवी को अलविदाई सलाम किया, हाथ आसमान की तरफ उठाए, चेहरे का रुख किबला की तरफ था और उस हालत में दुआ की, ए अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमाना और मुझे वापस घर में ना लाना। सहाबा ने देखा अमर बिन जमूह रजी अल्लाह अनु लंगड़ाते हुए मैदान जिहाद की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। ये और इनके बेटे खल्लाद, बहुत प्यारा नाम है, खल्लाद रज़ी अल्लाह अनु इसी जंग में शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि ये जन्नत में अपने इसी लंगड़े पाँव के साथ सही सालिम चल रहे होंगे। मुशरिकीन सफ़बंदी कर चुके थे, फ़ौज के सिप्पा सालार अबू सुफियान थे, फ़ौज के दाएं हिस्से के अफसर खालिद बिन वलीद और बाएँ हिस्से के इकरमा बिन अबी जहल थे, पैदल फ़ौज की कमान सफ़वान बिन उमैया के हाथ में थी, तीरंदाजी पर अब्दुल्ला बिन रबिया मुकर्रर किया गया, मुशरिकीन का झंडा बद्र के मैदान की तरह बनु अब्दुद्दार के हाथ में था। लड़ाई से पहले अबू सुफियान ने जंगी चाल के तौर पर अंसार और मुहाजरीन में फूट डालने की बहुत कोशिश की। अंसार को खुफिया पैगाम भेजा कि हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि हम तो मुहाजरीन के पीछे हैं। अंसार ने उनकी इस बात का बहुत सख्त जवाब दिया, भला वो कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ सकते थे, वो तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों के नजराने पेश करने आए थे। लड़ाई शुरू हुई, कुरैश ने दावत मुबारजत दी, आपने पढ़ा है ना, वन बाय वन मुकाबला। कुरैश की तरफ से तलहा बिन अभी तलहा अपनी सफ से निकलकर आगे आ गया और ललकारा, तुम में से कौन है जो मुझसे मुकाबला करे, ये बहुत ताकतवर बहादुर और जंगजू था, ऊंट पर सवार होकर आगे आया था। उसके मुकाबले में सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अनु आगे आए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई और सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के खावंद थे। आगे बढ़े और फरमाया, मैं करूँगा तुमसे मुकाबला, ये कहा और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसके ऊंट के नज़दीक पहुंचते ही एक ऊंची छलांग लगाई और पहले तो उसे नीचे गिराया, फिर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। कहे हैं वो चैम्पियन, वो जंप लगाने वाले, आज तो मैं कहती हूँ कि एक स्टेप भी नीचे ना उतर सकें। जस्ट इमेजिन ऊंट की हाइट जितना जंप और उस सवार को उससे गिराना और गिराते ही ऊपर तलवार मारना, ये कितनी महारत, रियाजत, जिस्मानी कुव्वत और ईमानी गैरत है।
ये हमारे अंदर नहीं। फिर बात करते हैं मज़लूमीन की, बात करते हैं फ़लस्तीन की, दुनिया जहान की। अपने अंदर इतनी ताकत तो लाओ, अपने आप को उनके लिए तैयार तो करो, ये तो कर सकते हो। दुश्मन की पुकार पर यूं लपके के ऊंट पर सवार को गिराया और एक ही वार में काम तमाम कर दिया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। कत्ल होने वाले इस काफिर तलहा बिन अभी तलहा का ताल्लुक कबीला बनु अब्दुद्दार से था, जिनके हाथ में झंडा था। उस रोज़ इसी कबीले के हाथ में झंडा था। जंग शुरू होने से पहले अबू सुफियान ने उन्हें खूब गैरत दिलाई, कहा था झंडे को गिरने न देना। जंगे बदर में भी झंडा तुम्हारे ख़ानदान के हाथ में था और झंडे के गिरने से हमें शिकस्त हुई। तलहा बिन अभी तलहा गिरा तो झंडा भी गिरा, क्योंकि झंडा उसके हाथ में था। बनु अब्दुद्दार के एक शख्स ने आगे बढ़कर झंडा उठा लिया, लेकिन उसे भी फौरी तौर पर वासीले जहन्नम कर दिया गया। अब तीसरा आगे बढ़ा, उसने झंडा उठाया, एक मुसलमान ने आगे निकलकर उसका भी काम तमाम कर दिया। यहाँ तक कि चौथा मुशरिक आगे आया, उसने झंडा उठाया, एक मुसलमान ने उसका काम भी तमाम कर दिया। इस तरह झंडे की हिफाजत करते हुए एक ही घराने के 6 अफराद कत्ल हुए। अब एक के मुकाबले में एक की लड़ाई यानी मुबारजत ख़त्म हुई और आम मुकाबला शुरू हुआ। घमसान की जंग मच गई, दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। सहाबा ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि बद्र की फतह दोहरा दी गई। यहाँ जो कहते हैं ना ओहद की शिकस्त, वो गलतफहमी दूर कर दें, मुसलमानों ने उनको गाजर मूली की तरह काट के रख दिया था। फतह का झंडा लहराया जा चुका था और बाद में उनकी मक्कारी और मुसलमानों में से बास की जल्दबाजी से मुसलमानों का कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वो फतह फिर भी हासिल ना कर सके और कुछ बदला लेते ही दोबारा वापस दुम दबा के भागे। इसको फतह नहीं कहते। अब जब घुमसान की लड़ाई हो रही थी तो काफरों का झंडा एक हबशी गुलाम के पास था, बनु अब्दुद्दार के एक हबशी गुलाम के पास। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने उसके बाजू पर वार किया, बाजू कटा तो उसने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। और सहाबी आगे बढ़े, उसने उनके दूसरे बाजू पर भी वार किया तो दूसरा हाथ कटा, वो बैठ गया और झंडे को दोनों घुटनों के दरमियान थाम लिया। फिर एक और सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने उसकी गर्दन पर वार किया। अब जो झंडा गिरा बस गिरा ही रहा, फिर किसी ने उसे न उठाया। जंग जोर शोर से जारी थी, तीरों की सनसनाहट और तलवारों के टकराने की आवाज़ें तेज से तेज तर होती जा रही थीं। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु पर अजीब हालत तारी थी। वो जिन्होंने तलवार का हक अदा करने की कसम उठा रखी थी, उनके सर पर सुर्ख पट्टी बंधी थी और वो जान तोड़ कर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दुश्मन की सफ़ों में जा घुसे। एक मुशरिक अपने साथियों को बहुत ज़ोर शोर से जोश दिला रहा था, उनमें वलवला उभार रहा था। अब दुजाना रज़ी अल्लाह ने उस पर तलवार से वार करना चाहा तो उसने शोर मचा दिया, पता चला वो औरत है। उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत पर हाथ उठाना मैदान जंग में भी जायज़ नहीं रखा। कहाँ घरों में मुसलमान औरतों को, माओं बहनों बेटियों को घरेलू तशद्दुद का हाथ उठाए जाने का निशाना बनाया जाता है, हाँ गैर मुस्लिम औरत को मैदान जंग में भी हाथ उठाने की मारने की इजाज़त नहीं? और कहाँ घरों में उनके अपने कवाम सरबरा मुहाफिज उनको पीट रहे हैं? वो हाथ जो काफिर पे उठने थे, वो अपनी मजबूर मजलूम महकूम इस औरत पर उठाए जा रहे हैं। कहीं बस नहीं चलता तो बस इस पर चलता है, अपनी बीवी, अपनी माँ और अपनी बहन। सहाबी ने देखा कि जब औरत है तो हाथ रोक लिया। की दी हुई तलवार पर हर्फ ना आए, वरना कोई कह सकता था कि अबू दुजाना ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत को कत्ल कर दिया। ये औरत हिंद बिनते उतबा थी। यहाँ ये तफसील नोट फरमा लें, सजीदा हिंद ये असल नाम है और हिंदा आम तौर पर तारीख़ और सीरत की कुतुब में मशहूर है। इनका असल साबित शुदा नाम हिंद है, सजीदा हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा, जो फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुई और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की जोजा थीं। इनके सिलसिले में जो हक़ाइक हैं वो इंतहाई होशरबा हैं। आप देखें कि क्या मशहूर है, हत्ता के अर्रहीकुल मख्तूम और दीगर कुतुब में भी जो आलमी अवार्ड याफ्ता हैं। असल में जो चीज़ बहुत मशहूर हो जाती है वो ज़यीफ़ भी आम हो जाती है, यानी उसका साबित होना इतना अहम नहीं होता, उसकी शोहरत ही उसकी कबूलियत मान ली जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब मुहक्किकीन ने ऐसे वाक़यात पर तहकीक की तो पता चला कि इनमें तो इनक़िता है, और इनक़िता कहते हैं कि सिलसिला सनद में दरमियान में रावी छूट जाएँ, उनका ज़िक्र ही ना हो,
اسے انقطاع کہتے ہیں. اب جب درمیان میں راویوں کے نام ہی حذف ہو جائیں, پتہ ہی نہ ہو کہ اس سے کس نے سنا, کس نے اس کو بیان کیا, تو یہیں سے جھوٹ ایڈ ہوتا ہے اور یہیں سے ضعف, کمزور ہونا کسی بات کا ثابت ہوتا ہے. تاریخی کتب کی بات کریں تو وہاں تو یہی آتا ہے کہ ہند بنت عتبا نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا, کان ناک اور جسم کے دیگر اعضاء کاٹ کے ان کا ہار بنایا اور اس کو گلے میں پہنا. اس قصے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ضعیف ہے. حقائق کے برعکس ہونے کا باعث اس کا متن منکر ہے. محققین نے اس کا انکار کیا, محدثین نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ہم نہیں مان سکتے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں ابن اسحاق رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ابن اسحاق نے یہ لکھا ہے کہ ہند نے عورتوں کے ساتھ مل کر مسئلہ کیا, جبکہ ابن کثیر والی روایت میں ہے کہ وحشی نے جو غلام تھا جس نے قتل کیا کلیجہ نکال کر ہند کو دیا تھا, جبکہ دونوں روایتیں ہی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہیں. درمیان میں بہت سے راوی جو بیان کرنے والے اسکپ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس ضمن میں وحشی رضی اللہ عنہ سے سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کی کوئی بات یا معاملہ طے نہ ہوا تھا, اور نہ ہی سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کے غلام تھے. یعنی یہ جو بات مشہور کی جاتی ہے نا کہ ہند کا غلام وحشی دونوں مسلمان ہو گئے تو رضی اللہ عنہ اور عنہا. حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں تعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا, اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ تعیمہ بن عدی کے بھتیجے تھے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. وحشی رضی اللہ عنہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وحشی جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. ایسے ہی سے سیدنا ہند سے جوڑا جاتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ایمان لائے اور خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ نے وحشی رضی اللہ عنہ سے کہا, جو ان کے غلام تھے, یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام وحشی رضی اللہ عنہ سے کہا, دونوں ابھی مسلمان نہیں تھے, کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میرے چچا تعیمہ بن عدی کو قتل کیا ہے بدر میں, اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو یعنی احد میں, تو تم آزاد ہو. یہی وجہ تھی کہ جس نے وحشی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں. اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے عنوان قتل حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے تحت بیان کیا ہے, جو کہ ثابت شدہ بات ہے اور یہ جو عام مشہور ہے اس کے بالکل خلاف ہے کہ قتل کس نے کیا, جو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے غلام وحشی, یہ دونوں مسلمان نہیں تھے, اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں اپنے غلام کی آزادی, اپنے مقتول چچا کا بدلہ, یہ ٹھیک مقرر کر دیا. وحشی رضی اللہ عنہ جب خدمت رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشرف با اسلام ہونا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لایا کریں. یہ علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں ہے. یہ قاتل یعنی جو تھا زمانہ جاہلیت میں, اب تو مسلمان ہو گیا, آپ نے ان کو اسلام ہونا تو قبول کیا, مگر وہ چچا کی بات کی یاد آ جائے اور دل دکھی ہو جائے, فرمایا کہ میرے سامنے نہ آ کریں. اس کے برعکس سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جب وہ اسلام لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں, اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کے مابین ہونے والی فصیحانہ بلیغانہ گفتگو کا تذکرہ کتب میں ثابت ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدہ ہند رضی اللہ عنہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں فرمائی, جبکہ وحشی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ چھپانے کے لیے فرمایا. حالانکہ سیدہ ہند بنت عتبہ کا جرم اگر ثابت ہو تو قتل سے بھی سنگین تر تھا. شہید کی لاش کا مسئلہ کرنا یعنی اعضاء نکال کے ہار بنا کے پہننا, چبانا, کلیجہ نکال کے کھانا, اگر ان سے یہ جرم سرزد ہوا تھا تو پھر ان سے بھی اظہار نفرت ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب عم محترم کے مقدس جسد کا مسئلہ کرنے والی کے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, یہ دار ابو سفیان کو مثل حرم جائے پناہ قرار دے دیا. پھر یہ کہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کرنے کے بعد سیدہ ہند کا رضی اللہ عنہا یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے روئے زمین پر آپ سے زیادہ مجھے کوئی مبغوض نہ تھا اور آج آپ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی محبوب نہیں۔ یہ تو الفاظ تھے سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَيْزًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ یعنی اب میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے محبوب ہیں آپ، محترم ہیں آپ۔ یہ عام محبت نہیں ہے، بلکہ ایسی شدید محبت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کے لیے الفاظ نہیں آئے۔ یعنی فرمایا کہ تو نے میرے محبوب چچا کا کلیجہ چبایا، میرے سامنے نہ آنا، بس تیرا اسلام قبول ہے، بلکہ قسم کھا کر محبت کا اظہار فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد بہت لوگ ایمان لائے، مگر محبت و عقیدت سے بھرپور وہ الفاظ وَأَيْزًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے۔ امام بخاری نے کتاب مناقب الانصار کے اندر عنوان قائم کیا ہے کہ باب ذکر ہند بنت عتبہ، پھر یہ روایت پیش کی۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر ہوئیں، کہنے لگی، اللہ کے رسول، ابو سفیان بہت بخیل ہیں، تو کیا اس میں کچھ حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر بال بچوں کو کھلا دیا کروں، لے لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں زیادتی نہ ہو، اوور نہ ہو۔ گویا اسلام لانے کے بعد بیعت کیا، اعتراض کیا، پھر اپنی محبت کا اظہار کیا، پھر گھریلو مسائل پر سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، تو کہیں کسی طرح کی کوئی ناگواری کا ذکر نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار ہے، سوال کا جواب ہے، ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ سیدنا حمزہ کی شہادت میں سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ صرف رافضی شیعوں اور سبائیوں کا من گھڑت قصہ ہے جو ہمیشہ بنو امیہ کو بنو ہاشم کا دشمن بنا کر دکھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ صحابہ کی ساکھ کمزور ہو اور کتاب و سنت کی بنیادیں ہل جائیں۔ لیکن کتاب و سنت کے متوالے جب تک زندہ ہیں، مجوسی، رافضیوں اور دشمنان اسلام کے مذموم ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان احد میں مقتولین کی لاشوں کو جمع کرتے ہوئے سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو اس حال میں پاتے ہیں کہ آخری سانسیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جواب میں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، جنت کے اتنے قریب پہنچ چکا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم انصار کے نام یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے پر کچھ مومن عورتیں بھی میدان جنگ میں آئیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ، ام سلیم اور ام ایمن رضی اللہ عنہن تھیں۔ انہوں نے زخمیوں کو پانی پلانے کا فریضہ انجام دیا۔ زخمیوں میں اسیرم عمر بن ثابت بھی تھے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، تم تو مسلمان نہیں ہو، تم نے جنگ میں کیوں شرکت کی، قوم کی محبت یا اسلام کی سربلندی کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا، اسلام کی رغبت مجھے میدان جنگ میں لے آئی، میں اسلام کے غلبے کی خاطر چلا آیا، میں اب کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا، وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، خوب قسمت پائی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا اور جنت میں چلے گئے۔ کتنا انٹرسٹنگ ہے نا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی عمل، ایک جذبہ، ایک سچا عمل آخری سانسوں میں اقرار توحید کا سبب بن گیا۔ یاد رہے کہ انسان کے دل کی سچائی ہی باہر آتی ہے، اگر دل جھوٹا ہو، عمل میں نفاق ہو، تو حسن خاتمہ، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے صدوق اللسان، اخلاص القلب بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کافروں کے 37، 37 افراد مارے گئے۔ ایک یہودی نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کام آیا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے شہداء کو دفن کرنے کے لیے مدینہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انہیں واپس لایا جائے، میدان جنگ میں دفن کیا جائے، قیامت کے دن میں ان پر گواہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ایک ایک قبر میں دو دو اور تین تین افراد کو دفن کیا جائے، جسے قرآن زیادہ یاد تھا اسے لحد میں آگے کر دیا جائے۔ سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ کا بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کیا، نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ ابھی غسل جنابت نہ کیا تھا، جہاد کا اعلان آیا تو ویسے ہی میدان میں اتر پڑے، غسل فرض تھا، شہادت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا کر ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے۔ جب ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنابت کی حالت میں بغیر غسل کے جہاد کے لیے نکل گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ یاد رہے کہ عام شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کا خون ہی اس کا غسل شمار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ دفن کیا جاتا ہے، مگر سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے آپ کا لقب غسیل الملائکہ مشہور ہو گیا۔ غسیل الملائکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ جب بھی کوئی جنازہ آتا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا۔ اس طرح تمام شہداء کے ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہوئی۔ عمر بن جموح، عبداللہ بن عمر، یہ دونوں دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان دونوں دوستوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ شہداء کی تدفین کے بعد اسلامی لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ بڑے ہی حیران کن مناظر دیکھنے کو آئے۔ بنو دینار کی ایک خاتون کا خاوند، بھائی، بیٹا تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں جب یہ اطلاع ملی تو پوچھا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، وہ ٹھیک ہیں؟ انہیں بتایا گیا اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر بولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر ہر مصیبت ہیچ ہے، ہلکی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آسان ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی دوڑی آئیں۔ سیدنا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ جب والدہ آئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رک گئے، انہیں مرحبا کہا۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر تعزیت کے الفاظ فرمائے، انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ وہ بولیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو اپنے بیٹے کی موت کا غم کم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی کہ تمام شہداء جنت میں ہیں اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ اس پر ام سعد رضی اللہ عنہا نے شہداء کے بچوں اور اہل و عیال کے لیے دعا کی درخواست کی، یعنی گھر والوں میں یہ سب شامل ہوں، صرف ماں باپ نہیں، اہل و عیال بھی، بیوی بھی، بچے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز شام تک مدینہ پہنچ گئے۔ اگرچہ مسلمان زخموں سے چور چور تھے لیکن دوسری طرف یہ خطرہ بھی تھا کہ کفار کہیں حسب سابق اپنی عادت کے مطابق واپس پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ مسلمانوں نے تمام رات جاگ کر گزاری۔ اگلے دن جب 8 شوال 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے لیکن صرف وہ لوگ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے، مسلمانوں نے فوراً لبیک کہا اور مدینہ سے 8 میل دور ہمراء الاسد کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر کافروں نے 36 میل دور جا کر 36 مائلز دور جا کر روحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے کہ اتنا اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا لیکن تم نے کچھ نہ کیا، مسلمانوں کی شان و شوکت جوں کی توں باقی ہے۔ وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے کہ بنو خزاع کا ایک آدمی پہنچ گیا، یہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن کافروں کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا میری رائے یہ ہے کہ تم مدینہ کا رخ نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں اور ان کے ساتھی نہایت جوش اور غصے کی حالت میں ہیں۔ یہ سن کر قریش کی طاقت اور دشمنی کے غبارے کی ہوا نکل گئی اور انہوں نے مکے کا رخ کرنے میں ہی عافیت خیال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، پھر 11 شوال کو مدینہ واپس لوٹے۔ غزوہ احد کے شہیدوں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہ کرنا اسے مکمل نہیں کرتا کہ یہ وہ شہزادے تھے کہ جن کی صرف ماں مکہ کے عمرا میں بڑھ کے تھی۔ غزوہ بدر میں اپنے ایک کافر قیدی بیٹے کی رہائی کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھی، لیکن یہ مصعب بن عمیر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہم شکل تھے، کہ غزوہ احد میں جن کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط افواہ پھیل گئی، یہ وہ شہزادہ کہ جس کی پوشاک پورے مکہ میں اور کسی کی نہ ہوتی، کہ جس کی خوشبو دور سے پہچانی جاتی کہ مصعب آ رہا ہے، لیکن جب ہجرت کی، اللہ کے لیے سب چھوڑا، غزوہ احد میں شہید ہوئے تو جسم ڈھانپنے کے لیے کفن میسر نہ تھا۔ وہ چادر کہ جس کے ساتھ جہاد کیا، جو خون آلود ہوئی، اتنی چھوٹی کہ نہ کرتا بن سکتی ہے اور نہ تہبند، بلکہ ایک وہ چھوٹی چادر کہ سر ڈھانپا جائے تو پاؤں ننگے ہوں، پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخیر گھاس ڈال دو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کے ترکے میں کفن کے لیے ایک چھوٹی سی چادر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جب ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ظاہر ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر ڈھانپ دو اور قدموں پر ازخیر گھاس ڈال دو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کہ جن کی جان، مال، خون تمام تر قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا، مگر ہم میں اسلام کا لبادہ اوڑھے کچھ ایسے ہیں جو ان کے اللہ کے رستے میں نقصان اٹھانے کی وجہ سے ان پر تبرع کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معافی نامہ عفا عنکم فرما دیا، صحیح تم نے نافرمانی کی، غلطی ہوئی، مگر عفا عنکم فرمایا، ہم نے تم سے درگزر کیا، معاف کر دیا۔ وہ ابھی ان کی اس غلطی کو ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ خود دودھ کے دھلے ہوں یا ان کی بخشش کے قلم ان کے ہاتھ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بغض رکھنے والوں، تعصب پالنے والوں، انتشار پھیلانے والوں کو ہدایت دے یا پھر انہیں اپنے پاس اٹھا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے کہ جنہوں نے اپنی جان مال اللہ کے رستے میں قربان کیا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ الحمدللہ قصہ سب سے مظلوم کردار وہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کا ہے۔ جب یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے جہالت، ظلم، شرک، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سب کو اسلام قبول کرنا معاف کر دیتا ہے، گویا وہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں، یا اللہ توبۃ النصوح پر تو انہیں بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کما جاء فی القرآن، تو سیدہ ہند رضی اللہ عنہا پر ابھی تک بھی وہ کیچڑ کیوں اچھالا جاتا ہے؟ یہ تو ایک عامی کو بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ سازش ہے جو ان کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف کی جاتی ہے۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کے گھر بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے عبادت کے لیے ایک بت تھا جس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جسے سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد کلہاڑی سے توڑ ڈالا کہ تو نے ہمیں بڑے دھوکے میں رکھا۔ جب بت تک کو توڑ ڈالا، شرک کے ہر ظلم کو، نشان کو مٹا دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کی مصداق بن گئی۔ پھر آپ واضح طور پر ان کے حوالے سے وہ آیت دیکھیں کہ جب بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والی خواتین کی مغفرت کے بارے قرآن کی جو آیات ہیں ان کی مصداق سیدہ ہند رضی اللہ عنہا پہلے ہیں، کیونکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آنا، سوال جواب کرنا، تصدیق کرنا، وہ سب حدیث سے ثابت ہے، یعنی ان کا نام بھی ثابت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت بیت میں کیا فرمایا ہے؟ ذرا آیت الممتحنہ 12 دیکھیے.
یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله.
سب سے زیادہ اس لفظ پہ غور کریں،
واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم.
ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، پھر فرمایا یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی ان کی مغفرت پر یا ان کے ایمان پر، ان کے گناہوں کی عام معافی پر شک کرے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے لیے معافی کی دعا کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان اللہ غفور الرحیم، تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا. پھر جس کی معافی مل جائے اس کا ذکر مناسب نہیں ہوتا، اور پھر اگر وہ جرم ان کے کھاتے میں ڈالا جائے جو ایون ان کے لیے ثابت ہی نہ ہو، ان سے سرزد ہی نہ ہوا ہو، یعنی وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، تو دیکھیں کہ یہ تو پھر اس بات کی، اس آیت کی خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانے، بہتان لگانے سے منع کیا ہے اور اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. ایک جرم کسی خاتون سے ہوا نہیں ہے، یہ اس کا زمانہ جاہلیت میں بھی اس سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جسٹ ایک سنی سنائی مشہور بات ہے. بہتان کو پروموٹ کرنا، الزام کو پھیلاتے جانا، یہ بھی الزام لگانے کے مترادف ہے.
اسی آیت بیت میں ہے وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله.
ایک طرف ان کی تو بیعت اور اس پر مغفرت کی بشارت ہے، جبکہ دوسری طرف ہم اس بیعت کو توڑ کے اپنے لیے مغفرت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر مردوں سے بھی لی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ کے گرداب کے اصحاب کی ایک جماعت موجود تھی فرمایا باجعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا ولا تسرقو ولا تزنو ولا تقتلو اولادکم ولا تأتو ببہتان تفترینہ بین ایدیکم وارجلکم. یہاں میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی خاتون اپنے پردے حیا کے ساتھ جب دین کا کام کر رہی ہے اور آپ اس پر اس کی کردار کشی کرتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن، تو اللہ سے ڈر جائیں. آپ قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کو توڑ رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. ایک طرف میں اپنی خلوت میں اپنے رب کو یہ نیکی پیش کرتی ہوں کہ اے میرے رب، سوشل میڈیا پر، ایسے پلیٹ فارم پر کہ جہاں گندگی بہت ہے، میں نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور میری پاک دامنی کا، میرے حیا کا تو گواہ ہے، میری اس نیکی کو روز قیامت میری مغفرت کا ذریعہ بنا دینا. دوسری طرف ایسے ایسے الزامات دیکھنے اور سننے سہنے کو ملتے ہیں کہ ہم نے تو پرائیویٹ میں اس سے بات کی اور اس نے تو ہمیں یہ کہا وہ کہا اور نہ جانے کیا کچھ. حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ بندے کس حد تک گر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. مردوں عورتوں سے اس بیعت کا مطالبہ ہے، اور یاد رہے کہ یہ کوئی باقاعدہ جا کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث میں مذکور ہونا، ہمارا اس کا اقرار اور اس پر عمل ہی اس بیعت کا مصداق بننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے ہاتھ پر جا کر نہ مردوں کو ضرورت ہے بیعت کرنے کی، نہ ہی عورتوں کو. قرآن میں مذکور بیعت ہم سب کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے نبی نے مردوں سے خطاب میں فرمایا باجعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا ولا تسرقو ولا تزنو ولا تقتلو اولادکم ولا تأتو ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کوئی بہتان نہیں لاؤ گے جسے تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ کر لا رہے ہو، اور کسی نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کر لیا یعنی ارتکاب کر لیا جن سے منع کیا گیا ہے تو اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی، تو وہ اس کے لیے گناہ دور کرنے کا باعث ہے، اور جس نے کوئی کام کر تو لیا مگر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، اور حدیبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے ان باتوں پر بیعت کی۔ میں ہند رضی اللہ عنہ کا خصوصی ذکر ملتا ہے، وہ اس آیت کی بھی مصداق ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس محترمہ بھی تو ہیں، ان کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا یا انہیں جگر خار حمزہ رضی اللہ عنہ کے مکروہ اور مسموم لقب سے یاد کرنا بڑی بے باکی، جرت اور صحابیہ رضی اللہ عنہ کی اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر صحابی کی محبت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں ایک شیر کی طرح لڑے، وہ جدھر کا رخ کرتے دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے، بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے ٹک نہ سکے، وہ انہیں اس طرح اڑا رہے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین کے بڑے بڑے علمبرداروں کا صفایا کیا، آخر کار انہیں شہید کیا گیا، وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ جبیر بن مطعم اس کا ایک غلام تھا، وحشی بن حرب، ابھی مالک اور غلام یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، مالک یعنی جبیر بن مطعم کا چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بدر میں مارا گیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے غلام کو یہ کہہ کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنے پر مقرر کیا کہ اگر تم نے اسے ختم کر دیا تو یہ تمہاری آزادی کی قیمت ٹھہرے گی، لیکن یہ سب ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہے، اور لڑائی میں یہ سب ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہو گئے ماضی کے گناہ مٹ گئے، دشمن سے محبوب بن گئے، صحابی کا مقام جو مل گیا رضی اللہ عنہم۔ ادھر غزوہ احد میں جبل رمات کے درے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کی قیادت سونپی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ یہ حضرات وہاں چوکس کھڑے تھے کہ مشرکین کے ایک دستے کو اپنی طرف آتے دیکھا، یہ دستہ خالد بن ولید کا تھا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی صلاحیت تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہی تھی، مشرک ہونے کے باوجود زبردست جنگجو تھے اور جنگ کے میدان کا خوب غور سے جائزہ لیتے تھے، وہ اس کام میں ماہر تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ اگر مشرکین اس درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تو کامیابی ہو سکتی ہے، اس طرح مسلمان پیچھے کی طرف سے گھر جائیں گے اور اس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے دستے کو لے کر اس طرف بڑھے اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہوشیار تھے، انہوں نے اپنے دستے کو حکم دیا دشمن پر تیر برساؤ، اور اس قدر تیزی سے برساؤ کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی اور اس قدر مہارت سے ہوئی کہ خالد بن ولید جیسے سپہ سالار بھی اپنے دستے کے قدم جمانے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن وہ بھی آخر خالد بن ولید تھے، اپنی جنگی صلاحیت کا انہیں خوب اندازہ تھا۔ تو کچھ دیر گزرنے پر دوبارہ حملہ آور ہوئے، یعنی ایک بار تو پسپا ہو گئے پیچھے ہٹے، لیکن موقع پاتے ہی دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے تیر اندازوں کو تیر برسانے کا حکم دیا، تیر اندازوں نے خالد بن ولید کے دستے کا منہ پھیر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر اس طرف سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی تیسری بار اٹیمپٹ کی، لیکن اس بار بھی انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ جنگ پورے زور پر تھی، 700 مجاہدین کا چھوٹا سا لشکر ایک بڑے لشکر سے ٹکرا رہا تھا، جبکہ یہ بڑا لشکر ساز و سامان سے بھی پوری طرح لیس تھا۔ آخر جب کافر پورا زور لگا چکے اور مسلمانوں کو ایک انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکے، بلکہ خود انہیں بار بار پیچھے ہٹنا پڑا، تو ان کا حوصلہ، جو میدان جنگ میں اہم چیز ہے، شکست کھا گیا۔ حوصلے کا ٹوٹنا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کا جھنڈا گر گیا، پھر کسی نے اس کو اٹھانے تک کی کوشش نہ کی، کیونکہ جو اٹھاتا مارا جاتا۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے اشعار گا گا کے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھیں، حوصلہ بڑھا رہی تھیں، اپنا کام بھول کر اسے دم دبا کے بھاگیں کہ کتب میں ہے انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے کہ بھاگنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مسلمانوں نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا تو اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا، گویا فتح کا اعلان ہوا، اور ان کا تعاقب بھی شروع کر دیا۔ دشمن بدحواس ہو چکا تھا، مسلمانوں کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر اور بکھلا گیا، سر پر پیر رکھ کے بھاگا۔ کچھ دور تک پیچھا کرنے کے بعد مسلمان لوٹ آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ میدان جنگ اب دشمن سے خالی ہو چکا تھا، اب مسلمان تھے اور مال غنیمت۔ اس وقت تیر انداز دستے سے وہ تاریخی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درے پر مقرر کرتے ہوئے 50 کے گروپ کو، ایک دستے کو، حکم دیا تھا کہ تم لوگ اس گھاٹی سے نہ ہٹنا، لیکن میدان کو دشمن سے خالی دیکھ کر، دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت سمیٹتے دیکھ کر، وہ گھاٹی پر کھڑے نہ رہ سکے۔ سمجھے کہ اب تو میدان بھی خالی ہو چکا ہے، دشمن جا چکے ہیں، ہم فاتح بن گئے ہیں، تو ہم بھی سامان اٹھائیں، غنیمت سمیٹیں۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے کو، لشکر کو ٹوکا، روکا، فرمایا خبردار، ہمیں اس جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، ابھی رکو، اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے، جب تک وہ ہمیں نہ بلائیں ہمیں نہیں جانا۔ جواب میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جاری رہنے تک یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو ٹھہرے رہنے کا کیا فائدہ، اب تو مال غنیمت اٹھانا چاہیے، ہم کیوں پیچھے رہیں۔ جس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن تیر اندازوں نے جبل رماد کو چھوڑ دیا اور میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، کوئی بہت بڑی غلطی بھی نہیں، ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، جو غلطی اس طرح بنی کہ مسلمانوں کی مکمل فتح کچھ نقصان اور کچھ شکست میں شامل ہو گئی۔ وہ یہی کہ جو لوگ اتر آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس لیے چھوڑا کہ آپ کا حکم تو جنگ لڑائی کے وقت تک تھا، اب جب لڑائی ختم ہو چکی ہے تو اب تو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ دوسروں نے کہا اللہ کے نبی جب تک نہ بلائیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ بس یہی سمجھنے کا فرق تھا، ایک طرف تھوڑا سا دنیا کا سامان نظر آ رہا تھا جس کے لیے شیطان نے یہ دل میں ڈال دیا کہ اللہ کے نبی نے تو لڑائی کے لیے رکنے کا کہا تھا، اب لڑائی تو ختم ہو چکی ہے سو اب یہاں رکنے کا فائدہ نہیں ہے، جبکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہیں رکے رہے، وہ اور ان کے تقریباً 9 ساتھی وہاں ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید 3 بار اس طرف سے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے تھے، وہ اپنی شکست کو بھولنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کا دستہ بھی شکست کھا کر بھاگ رہا تھا، لیکن ان کی نظریں جاتے ہوئے بھی اسی گھاٹی پر تھیں کہ یہی ایک وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا کچھ بدلہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے دستے کے ساتھ تیزی سے چکر کاٹا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔ اب گھاٹی والا راستہ ان کے لیے صاف تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے 9 ساتھی کب تک اس پورے دستے کو روکتے، ان کے تیر ختم ہو گئے اور نوبت شہادت تک پہنچی۔ انہیں شہید کرنے کے بعد خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے اور مال غنیمت اٹھانے سمیٹنے والے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک تو بہت ہی زبردست تھا، دوسرا مسلمان تو اس وقت لڑائی کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا، مسلمان بکھر کر رہ گئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ ہی رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید کے ساتھیوں نے نعرہ بلند کیا، بھاگتے کافروں نے پانسا پلٹتے دیکھا تو وہ بھی میدان کی طرف مڑے، ایک عورت نے گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا، کافر اس کے گرد جمع ہو گئے اور نئے سرے سے جم کر لڑنے لگے۔ مسلمان ہر طرف سے کافروں کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، ایک نہایت ہی ایکسپرٹ جرنیل کی طرح آپ نے چند لمحات میں میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کے ساتھ اس وقت صرف 9 صحابہ تھے، آپ کے سامنے مسلمان دشمن کے گھیرے میں تھے، انہیں کافر شہید کر رہے تھے، باقی مسلمان ادھر ادھر منتشر ہو کر رہ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب دو راستے تھے، ایک یہ کہ اپنی جان بچاتے اور بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر چھوڑ دیتے کیونکہ وہ اب دشمن کے نرغے میں تھا، دوسرا یہ کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صحابہ کو بلاتے، انہیں یکجا کرتے، اس طرح مسلمان کافروں کا مل کر کچھ گھیرا توڑ سکنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ پھر مسلمان محفوظ راستے کی طرف یعنی احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بنا سکتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو بلا شبہ مشکل اور کٹھن تھا، تاہم یہ ایک بہادر شجاع اور پختہ کار سپہ سالار کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں تو مسلمان ہوئے اور سیف اللہ بنے، آپ نے اس کے شہ سواروں کو دیکھا تو فوراً بلند آواز میں صحابہ کو پکارا، عباد اللہ ہلم الیج، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ اس وقت تک بہت سے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر چکے تھے، اور ظاہر ہے اب 9 افراد کے بیچ میں ایک شخص یہ آواز لگاتا ہے تو وہ سارے دشمن کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب مسلمان یا تو کافروں کے گھیرے میں تھے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھ رہے تھے، دونوں ہی گروہ دشمن کے نرغے میں تھے۔ عجیب ابتری کا عالم تھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اسی قسم کی ابتری اور انتشار میں اپنوں ہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ادھر کسی نے آواز لگا دی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اس غلط خبر نے مسلمانوں میں مزید بے چینی پھیلا دی۔ بد نظمی تو پہلے ہی پھیل چکی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، بعض نے تو لڑائی سے ہی ہاتھ روک لیے۔ ان کے قریب سے سیدنا انس بن نظر رضی اللہ عنہ گزرے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ تب انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر زندہ رہ کر کیا کریں گے، اٹھو، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی دے دو۔ یہ کہا اور کافروں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح باقی مسلمانوں کو بھی حوصلہ ہوا، پھر سے جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ انہی لمحات میں کسی کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑی، جوش کے عالم میں پکارا، مسلمانوں اللہ کے رسول تو یہ رہے زندہ سلامت۔ پھر کیا تھا، جو ہی مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر غلط ہے، وہ جوش سے بھر گئے، ان میں ولولہ پیدا ہو گیا، انہوں نے زور و شور سے جنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آواز پر آواز دے رہے ہیں، ہلم الیج، انا رسول اللہ۔ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کافروں نے سن لی تو جنگ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہو گیا، یعنی دشمن آپ کی جانب لپکے۔ کافروں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، وہ بڑھ بڑھ کر آپ پر حملے کرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 9 صحابہ موجود تھے، ان میں 7 انصاری اور 2 مہاجر، وفا کے پیکر۔ ان لوگوں نے محبت اور جان نثاری کی انتہا کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافروں کا ہجوم بڑھا تو 7 انصاری باری باری آگے بڑھتے رہے اور دشمن کی یلغار کو روکتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ ان میں آخری صحابی عمارہ بن یزید رضی اللہ عنہ تھے، ان کے جسم پر 14 زخم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو ان کا سرہانہ بنا دیا، جب روح نکلی تو ان کے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھے۔ اب ظاہر ہے میدان جنگ چھوڑا نہیں جا سکتا، نیچے ان کو بچانے کے لیے اپنا پاؤں پیش کر دیا، اوپر تلوار ہاتھ میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما تھے، یہ دونوں ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے کافروں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ قربان ہونے کی بات کی، وہ تیر چلاتے رہے، انہوں نے اس قدر تیر چلائے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اسی دوران عتبہ بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لگنے سے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور نچلا دانت ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن قمیہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار ماری تو آپ کا کندھا بھی زخمی ہو گیا، جس سے اس کندھے میں ایک ماہ تک درد رہا۔ یاد رہے کہ ابن قمیہ جنگ کے بعد گھر واپس گیا تو اپنی بکریاں دیکھنے کے لیے نکلا، جو اسے ایک پہاڑی کی چوٹی پر ملی۔ وہاں ایک پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کر دیا اور سینگ مار مار کے اسے ختم کر دیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی کیسی سزا دی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ تو اس دن اس قدر لڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک بچاؤ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا۔ وہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس روز انہیں 35 زخم آئے اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو روئے زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ گویا انہیں اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی اور شہادت کا مرتبہ پانے کی خوشخبری ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، آپ کے پاس موجود صحابہ کا شہادت پانا، سیدنا سعد اور طلحہ رضی اللہ عنہما کا تیر چلانا اور انصاری صحابہ کا جانیں قربان کرنا، یہ سب واقعات اچانک اور اتنی تیزی سے پیش آئے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ جو قریب تھا وہ فدا ہو گیا، مگر نہ صحابہ تو بڑی تیزی سے اللہ کے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہر ایک اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابو دجانہ، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہم سمیت 11 صحابہ آ پہنچے۔ کہاں کہاں سے کس طرح دشمن کو ہٹا کے پہنچنا بڑی بات تھی۔ لوہے کی دو کڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکی تھیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا، اس طرح ان کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ان کا دباؤ اب اور زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر صحابہ نے بھی بے مثال جان بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا، ایسا مظاہرہ جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو قتل کر دیں، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، مگر یہ سعادت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، انہوں نے اسے قتل کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لڑائی کے دوران منہ پر چوٹ آئی، ان کا دانت ٹوٹ گیا، 20 سے زیادہ زخم آئے۔ پاؤں میں زخم آنے کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے۔ اس روز عورتوں میں سجیدہ ام امارہ نسیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا بھی مسلمانوں کے درمیان موجود تھیں اور کافروں سے بہت بے جگری سے لڑیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے لیکن جھنڈا پھر بھی نہ گرنے دیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت کافروں نے مشہور کیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے جہاں مسلمانوں میں بد دلی پھیلی، وہیں اس کا فائدہ بھی ہوا، وہ اس طرح کے کافروں کے حملوں کی شدت کم ہو گئی، اور یہ کافر تھے جو مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگے، یعنی جسم کے لاشوں کے اعضاء کاٹ کے ناک، کان، ہونٹ، آنکھیں نکال کر ہار پرونا، گلے میں ڈالنا، بے حرمتی کرنا، یہ کافروں کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں کہ لاشوں کو بھی دفن کر کے جاتے ہیں۔ ادھر میدان میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے جم کر جنگ کی۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوب ساتھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، خوشی سے چلا اٹھے، مسلمانوں کو خوشخبری سنائی، مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہے۔ رفتہ رفتہ 30 کے قریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ میدان کی مختلف سمتوں میں لڑائی ہو رہی تھی، صحابہ جان توڑ کر لڑ رہے تھے، شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لے آئے تو ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس بدبخت نے کہا، آج یا تو محمد رہے گا یا میں رہوں گا۔ صحابہ نے اسے روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا، مت روکو، آنے دو۔ جب وہ نزدیک آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ثم رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ اس کی گردن پر لگا، بظاہر معمولی سی خراش آئی لیکن اس قدر تکلیف کہ چیختا چلاتا واپس بھاگا اور مکے کی طرف واپسی کے سفر میں مر گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو کافروں نے ایک آخری حملہ کیا۔ ابو سفیان کی خواہش تھی کہ پہاڑ تک رسائی حاصل کر لے مگر ناکام لوٹنا پڑا۔ اسی دوران اللہ نے مسلمانوں پر انعام کیا، ان پر نیند یا اونگ کی کیفیت طاری کر دی جس سے ان کا سارا خوف دور ہو گیا۔ اس سب کی تفصیل آل عمران 152 سے ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله۔
بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں کہ وہ درہ نہیں چھوڑنا آپس میں جھگڑا کیا۔ کچھ نے کہا چھوڑ دو، جنگ ختم ہو گئی ہے، کچھ نے کہا نہیں ابھی حکم نہیں آیا، نہیں چھوڑنا، اور تم نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے ہو، غنیمت، مال، دنیا، اور دیکھیں صحابہ کو تانا دیتے ہیں کیا ہم میں یہ چیز نہیں ہے، اور پھر صحابہ جن کو اللہ نے مغفرت کی بشارت کی ضمانت دے دی، معافی نامہ جاری کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے والے۔ اللہ اللہ، جو لوگ اس کو بنیاد بنا کر تبرع کرتے ہیں خبردار ہو جائیں۔ فرمایا، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہاں اللہ نے ان کا معافی نامہ بھی، ان کی نافرمانی کا ذکر کیا، ان کی معافی کا بھی تو ذکر کر دیا۔ پہلے نافرمانی ہے، لفظ ہے وعصیتم، پھر فرمایا عفا عنکم، تو کیوں یہ بھول جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے انہیں مومن قرار دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ فرمایا، جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، یہ وہ منظر جب صحابہ اس وقت مسلمان منتشر ہو گئے اور اللہ کے نبی ہلم عباد اللہ انا رسول اللہ بلا رہے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا، ایک نقصان کا غم، شہادتوں کا غم، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا صدمہ جو پہلے غم سے زیادہ سخت تھا۔ لِکَئ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ غم نہ کرو اس پر جو چلا گیا اور نہ جو پیش آیا اس پر، اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد ان پر سکینت اور اونگ طاری ہوئی، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، کہہ دے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔
اس میں اشارہ یا تو منافقین کی طرف ہو سکتا ہے، یا پھر اگر بات کو جاری رکھیں تو صحابہ کی آپس کی وہ گفتگو جس میں کوئی اس وقت کو یاد کر رہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ یہ وہ فطری چیز ہے جو ہر انسان کے دل میں نقصان اٹھانے پر آتی ہے کہ وہ اپنی فالٹ کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف چیزیں سوچتا ہے کہ شاید یہ نہ کرتا تو شاید اس طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مواجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں یعنی مرنے کے مقامات کی طرف ضرور نکل آتے تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ اسے خالص کر دے۔ یہ نقصان بھی مسلمانوں کے لیے کئی فتوحات کا راستہ بنا، مسلمانوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ فرمایا کہ تاکہ وہ تمہیں آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے اور اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینے کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، پہاڑ کے دامن میں جا کھڑا ہوا، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے تین بار پوچھا محمد کہاں ہے، کیا تمہارے درمیان محمد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اسے جواب نہ دیا جائے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوچھا، قحافہ کا بیٹا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے پوچھا کیا عمر بن خطاب ہیں؟ جب جواب نہ ملا تو بولا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی، یعنی فارغ گئے۔ عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ جواب دیں کہ جن کے تو نام لے رہے سب زندہ ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ تھی، کہ ابھی مصلحت اور حکمت اسی میں ہے کہ اس کو جواب نہ دیا جائے۔ جب بات ذاتیات کی ہو تو جواب اہم نہیں ہوتا، لیکن جیسے ابو سفیان نے یہ کہا کہ حبل کا نام بلند ہو، بت کا نام لیا، اولو حبل، حبل کا نام بلند ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ برتر اور اعلی ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارا تو عزا نہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے پھر کہا آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور لڑائی برابر کی ہے۔ اس بات کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ لڑائی برابر کی نہیں، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں۔ اب ابو سفیان ہو گئے عمر، اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا الحمدللہ وہ زندہ ہیں اور ہماری بات چیت سن رہے ہیں۔ ابو سفیان اس کے بعد چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، علی دیکھو قریش کے کیا ارادے ہیں، اگر گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں پھر تو ان کی منزل مکہ ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہیں تو ان کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے مدینے کا رخ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئے، دیکھا قریش اونٹوں پر سوار ہیں، مکے کا رخ کر رہے ہیں۔ قریش کی روانگی کے بعد مسلمان میدان جنگ میں واپس آئے اور شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے لگے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ اور سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پوچھنا کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ گئے اور مقتولین میں انہیں تلاش کرنے لگے، آخر وہ مل گئے، ان میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ اس وقت خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان احد میں مقتولین کی لاشوں کو جمع کرتے ہوئے سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو اس حال میں پاتے ہیں کہ آخری سانسیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جواب میں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، جنت کے اتنے قریب پہنچ چکا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم انصار کے نام یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے پر کچھ مومن عورتیں بھی میدان جنگ میں آئیں۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ، ام سلیم اور ام ایمن رضی اللہ عنہن تھیں۔ انہوں نے زخمیوں کو پانی پلانے کا فریضہ انجام دیا۔ زخمیوں میں اسیرم عمر بن ثابت بھی تھے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، تم تو مسلمان نہیں ہو، تم نے جنگ میں کیوں شرکت کی؟ قوم کی محبت یا اسلام کی سربلندی کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا، اسلام کی رغبت مجھے میدان جنگ میں لے آئی، میں اسلام کے غلبے کی خاطر چلا آیا، میں اب کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، خوب قسمت پائی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا اور جنت میں چلے گئے۔ کتنا انٹرسٹنگ ہے نا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی عمل، ایک جذبہ، ایک سچا عمل آخری سانسوں میں اقرار توحید کا سبب بن گیا۔ یاد رہے کہ انسان کے دل کی سچائی ہی باہر آتی ہے۔ اگر دل جھوٹا ہو، عمل میں نفاق ہو، تو حسن خاتمہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے صدوق اللسان، اخلاص القلب بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کافروں کے 37 افراد مارے گئے۔ ایک یہودی نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کام آیا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے شہداء کو دفن کرنے کے لیے مدینہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، انہیں واپس لایا جائے، میدان جنگ میں دفن کیا جائے، قیامت کے دن میں ان پر گواہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ایک ایک قبر میں دو دو اور تین تین افراد کو دفن کیا جائے، جسے قرآن زیادہ یاد تھا اسے لحد میں آگے کر دیا جائے۔ سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ کا بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، جنگ کی منادی ہوئی، تو بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کیا، نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ انہیں فرشتوں نے غسل دیا، ابھی غسل جنابت نہ کیا تھا، جہاد کا اعلان آیا تو ویسے ہی میدان میں اتر پڑے۔ غسل فرض تھا، شہادت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا کر ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے۔ جب ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنابت کی حالت میں بغیر غسل کے جہاد کے لیے نکل گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ یاد رہے کہ عام شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کا خون ہی اس کا غسل شمار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ دفن کیا جاتا ہے، مگر سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے آپ کا لقب غسیل الملائکہ مشہور ہو گیا۔ غسیل الملائکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ جب بھی کوئی جنازہ آتا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا۔ اس طرح تمام شہداء کے ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہوئی۔ عمر بن جموح، عبداللہ بن عمر، یہ دونوں دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں دوستوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ شہداء کی تدفین کے بعد اسلامی لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ بڑے ہی حیران کن مناظر دیکھنے کو آئے۔ بنو دینار کی ایک خاتون کا خاوند، بھائی، بیٹا تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں جب یہ اطلاع ملی تو پوچھا، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، وہ ٹھیک ہیں؟ انہیں بتایا گیا، اللہ کا شکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر ہر مصیبت ہیچ ہے، ہلکی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آسان ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی دوڑی آئیں۔ سیدنا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ جب والدہ آئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رک گئے، انہیں مرحبا کہا۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر تعزیت کے الفاظ فرمائے، انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ وہ بولیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو اپنے بیٹے کی موت کا غم کم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی کہ تمام شہداء جنت میں ہیں اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ اس پر ام سعد رضی اللہ عنہا نے شہداء کے بچوں اور اہل و عیال کے لیے دعا کی درخواست کی، یعنی گھر والوں میں یہ سب شامل ہوں، صرف ماں باپ نہیں، اہل و عیال بھی، بیوی بھی، بچے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز شام تک مدینہ پہنچ گئے۔ اگرچہ مسلمان زخموں سے چور چور تھے، لیکن دوسری طرف یہ خطرہ بھی تھا کہ کفار کہیں حسب سابق اپنی عادت کے مطابق واپس پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ مسلمانوں نے تمام رات جاگ کر گزاری۔ اگلے دن جب 8 شوال 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، لیکن صرف وہ لوگ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے، مسلمانوں نے فوراً لبیک کہا اور مدینہ سے 8 میل دور ہمراء الاسد کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر کافروں نے 36 میل دور جا کر 36 مائلز دور جا کر روحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے کہ اتنا اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا لیکن تم نے کچھ نہ کیا، مسلمانوں کی شان و شوکت جوں کی توں باقی ہے۔ وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے کہ بنو خزاع کا ایک آدمی پہنچ گیا، یہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن کافروں کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا، میری رائے یہ ہے کہ تم مدینہ کا رخ نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں اور ان کے ساتھی نہایت جوش اور غصے کی حالت میں ہیں۔ یہ سن کر قریش کی طاقت اور دشمنی کے غبارے کی ہوا نکل گئی اور انہوں نے مکے کا رخ کرنے میں ہی عافیت خیال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، پھر 11 شوال کو مدینہ واپس لوٹے۔ غزوہ احد کے شہیدوں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہ کرنا اسے مکمل نہیں کرتا کہ یہ وہ شہزادے تھے کہ جن کی صرف ماں مکہ کے عمرا میں بڑھ کے تھی۔ غزوہ بدر میں اپنے ایک کافر قیدی بیٹے کی رہائی کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھی، لیکن یہ مصعب بن عمیر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہم شکل تھے، کہ غزوہ احد میں جن کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط افواہ پھیل گئی، یہ وہ شہزادہ کہ جس کی پوشاک پورے مکہ میں اور کسی کی نہ ہوتی، کہ جس کی خوشبو دور سے پہچانی جاتی کہ مصعب آ رہا ہے، لیکن جب ہجرت کی، اللہ کے لیے سب چھوڑا، غزوہ احد میں شہید ہوئے تو جسم ڈھانپنے کے لیے کفن میسر نہ تھا۔ وہ چادر کہ جس کے ساتھ جہاد کیا، جو خون آلود ہوئی، اتنی چھوٹی کہ نہ کرتا بن سکتی ہے اور نہ تہبند، بلکہ ایک وہ چھوٹی چادر کہ سر ڈھانپا جائے تو پاؤں ننگے ہوں، پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخیر گھاس ڈال دو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کے ترکے میں کفن کے لیے ایک چھوٹی سی چادر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جب ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ظاہر ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر ڈھانپ دو اور قدموں پر ازخیر گھاس ڈال دو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کہ جن کی جان، مال، خون، تمام تر قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا، مگر ہم میں اسلام کا لبادہ اوڑھے کچھ ایسے ہیں جو ان کے اللہ کے رستے میں نقصان اٹھانے کی وجہ سے ان پر تبرع کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معافی نامہ عفا عنکم فرما دیا، صحیح تم نے نافرمانی کی، غلطی ہوئی، مگر عفا عنکم، فرمایا ہم نے تم سے درگزر کیا، معاف کر دیا۔ وہ ابھی ان کی اس غلطی کو ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ خود دودھ کے دھلے ہوں یا ان کی بخشش کے قلم ان کے ہاتھ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بغض رکھنے والوں، تعصب پالنے والوں، انتشار پھیلانے والوں کو ہدایت دے یا پھر انہیں اپنے پاس اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے کہ جنہوں نے اپنی جان مال اللہ کے رستے میں قربان کیا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ الحمدللہ قصہ غزوہ احد مکمل ہوا۔